ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کہ یہ تصور کریں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور روزہ مبارک پر حاضر ہیں. لہذا درود شریف پڑھتے وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی پر, تو اس وقت یہ تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے شمار اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں تو اس رحمت کی چھینٹیں ہماری طرف بھی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو دوستو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو نیا شاہی لباس پہنا کر پھر سے شہزادہ بنا لیتا ہے نا, اور وہی پیار عنایت عطا کرتا ہے. اب اگر رعایا اس شہزادے کی گندگی والی حالت پر کوئی تبصرہ کرتا ہے تو بادشاہ جو ہے وہ فوراً اس کی خبر لیتا ہے. ایسے جو نلائق ہوتے ہیں ان کو, یعنی ان پہ کتے اور بھیڑیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. اس لیے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر انگلی اٹھانے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں. جو بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان پر آ جائے تو کم ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متقی میرے دوستو یہ ہے کہ بھئی اس سے کبھی خطا نہ ہو, تو نعوذ باللہ, یہ تو ناممکن ہے نا. بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے چونک ہوئی تو کیا یہ سب کے سب اولیاء اللہ متقی نہ تھے؟ امت کا مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ جب انسان اللہ تعالی سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ جس کو معاف فرما دیتے ہیں وہ سب بھی متقین کے درجے میں ہیں. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین, جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی متقین کے درجے میں رکھے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو خطاؤں سے معافی مانگ لیتا ہے گویا اس سے خطا ہو ہی نہیں ہے. اس لیے ولایت کے لیے عصمت ضروری نہیں, یعنی بڑے سے بڑے اولیاء اللہ سب ہی انسان ہیں. بڑے سے بڑے انسان سے بھی چوک ہو سکتی ہے, کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا, لیکن خطا پر قائم نہیں رہنا. جی خطا ہو جانا تعجب کی بات نہیں ہے, خطا تو ہوگی ہم سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن, جتنے بھی بنی آدم ہیں سب کے سب گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن وہ خیر الخطائین التوابون, سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے رہتے ہیں. تو اس پہ قائم نہیں رہنا ہم نے, ہم سے گناہ ہو گیا بھائی کیا ہے, رشتہ ٹوٹ گیا دوبارہ جوڑ لیں اللہ تعالیٰ سے, توبہ اسی کے لیے تو ہے. اگر توبہ اگر ہم سے گناہ نہیں ہوں گے تو کیا ہم پھر فرشتے بن جائیں گے کیا؟ تو اس پہ قائم نہیں رہنا مجرمین کی علامت ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ خطا ہو جانا, اور ایک ہے گٹر میں گر جانا اور اسی میں پڑے رہنا, اور یہ کہنا کہ یہی ناشتہ اور سگریٹ وغیرہ لیا ہوا ہے ہم یہیں پڑے رہیں گے, یہاں تو بڑا مزہ آ رہا ہے. تو خطاؤں پر قائم رہنا یہ فاسقانہ عمل ہے, لیکن اگر کوئی خطاؤں سے توبہ کر لے, عزم کر لے کہ گناہ نہیں کریں گے, تو متقی ہی کے درجے میں رہے گا. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی میں لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو اشاع فرماتے ہیں وَلَمْ يَسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, کہ اللہ کے خاص بندے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اللہ سبحان اللہ. کلام پاک میں اسرار کی تعریف کر دی, فرمایا کہ اسرار کی دو قسمیں ہیں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سنا, کہ ایک ہے اسرار لغوی اور ایک ہے اسرار شرعی. اسرار لغوی یہ ہے کہ آدمی بار بار غلطی کر رہا ہے نا, اور ایک اسرار شرعی کیا چیز ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ الاقامت والقبی بدون الاستغفار والتوبہ, استغفار اور توبہ نہیں کرتا وہ, اور برائی پر قائم رہتا ہے. روزانہ جو ہے وہ سینما دیکھ رہا ہے, روزانہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, ٹیڑیوں کو دیکھ رہا ہے, اپنی آنکھیں خراب کر رہا ہے, شرعی پردہ نہیں کیا جا رہا, گندے گندے کام ہو رہے ہیں روزانہ. تو اسرار شرعی بغیر استغفار گناہوں پر قائم رہنا, اور جو استغفار توبہ نہیں کرتا تو یہ شخص مجرم ہے. کہتا ہے کہ کیا توبہ کریں, ہماری توبہ تو روزانہ ٹوٹ جاتی ہے, روزانہ ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, تو ہم کیا توبہ کریں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارحم امتی, سبحان اللہ, یعنی امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دل ہیں. انہوں نے اسرار شرعی پر ایک روایت بیان کی ہے جو کہ مشکاۃ شریف میں بھی آئی ہے, تو پورے ذخیرہ حدیث میں سیدنا صدیق اکبر عنہ سے صرف دو چار روایتیں ہی ہیں, اور انہی دو چار روایتوں میں یہ حدیث بھی ایک ہے. یہ امت پر رحمت کا معاملہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی امت گناہ کر کے مایوس ہو جائے, میری نبی کی امت گناہ کر کے مایوس ہو جائے. اس لیے بوجہ رحمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرة. یعنی جو شخص استغفار کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, ہمت سے ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا, تو گناہ پر اصرار کرنے والوں میں تو کیا اس کا شمار ہوگا, گنہگار میں بھی اس کا شمار نہیں ہوگا. اگرچہ دن میں 70 مرتبہ ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے دوستو, 70 مرتبہ ہماری توبہ ٹوٹتی ہے, 70 مرتبہ گناہ ہوتا ہے, 70 مرتبہ وہ توبہ کر لیتا ہے, تو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا, بلکہ گنہگار بھی نہیں رہے گا وہ. یہ توبہ کرنے کی برکت سے وہ خیر الخطائین, بہترین توبہ کرنے والے میں شامل ہو گیا. اور تائب بن الدم کمل لا دم بلا, حدیث پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا اور اپنے اوپر اتنا زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن سوار کر لینا کہ ہم سے کیوں گناہ ہو گیا ہے, یہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک قسم کا مقام چاہنا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, یہ بھی چھپی ہوئی ایک حب جا ہے. ارے گناہ ہو گیا, کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے, کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی طاعت کر کے مزے لے رہے ہیں, کبھی گناہ ہو گیا ہے تو اعتراف قصور کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں, اللہ معاف کر دے گناہ ہو گیا, دونوں مزے پا رہے ہیں. کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے. ہے ملک کو جس کی نہیں خبر, وہ حضور میرا حضور ہے. حضرت علامہ ابو اسحاق اصفرائینی یہ تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے شخص کے استاد کون, علامہ اصفرائینی, 30 برس تک دعا مانگی کہ اے خدا مجھ سے کوئی خطا نہ ہو, میں آپ سے اس وقت مانگتا ہوں. 30 برس تک دعا قبول نہیں ہوئی, 30 برس تک کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی تھی. بڑے بڑے لوگ جو رات دن محنتیں کر رہے ہیں, مجاہدے کر رہے ہیں, 80-80 برس کے لوگ جو سلوک میں ذکر تہجد قضا نہیں کرتے, 24-24 جتنا اتنے ذکر کرتے رہتے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت آنکھوں کی حفاظت میں مشکل پیش آ جاتی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے لکھا حضرت حکیم الامت کو, جب کوئی حسین عورت سامنے آتی ہے تو مجھے بڑی بے چینی ہو جاتی ہے. تو حضرت نے علاج لکھا کہ ہر خطا پر صلاۃ التوبہ ادا کرو, جرمانہ بھی ادا کرو, اب نفل نماز بھی پڑھا کرو, اور جرمانہ بھی ادا کر رہے ہیں وہ, لیکن یہ عادت پھر بھی نہیں چھوٹ رہی. پھر حضرت نے 3-4 علاج لکھے مگر کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آخر میں حضرت نے یہ علاج لکھا کہ آئندہ ایک نظر بھی خراب کی تو 3 مہینے تک مجھے کوئی خط بھیجنے کی اجازت نہیں ہے, اگر 2 دفعہ نظر خراب کی تو 6 مہینے تک مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے آپ, اور اگر 3 دفعہ نظر خراب کی تو ہمیشہ کے لیے تعلق ختم. بس اس کا اسی سے کام بن گیا, کیونکہ شیخ سے محبت تو تھی, اس لیے گناہوں سے بچنے کے لیے پوری کوشش جاری رکھنی چاہیے, ہے نا. محبت تو ایسی چیز تھی, وہ برداشت نہیں ہوئی کہ اپنے محبوب سے رابطہ کیسے نہ رکھوں میں, یا تو پھر گناہ کو محبوب بنا لیں یا پھر اللہ والے کو بنا لیں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. نفس سے کشتی لڑتے رہو, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو, اللہ والوں سے مشورہ کرتے رہو, انشاءاللہ تعالی روتے گاتے جنت میں چلے جائیں گے. حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے, مگر توبہ استغفار آہوزاری کو نہ چھوڑیے میرے دوستو. توبہ کرنا نہیں چھوڑنا, جو اللہ کے حضور میں رونا چھوڑ دے گا پھر اس کا کام نہیں بنے گا. خوب سن لے اس بات کو, جو اللہ تعالیٰ کے ہاں رونا چھوڑ دے گا, اللہ کی بارگاہ میں رونا چھوڑ دے گا تو اس کا کام نہیں بنے گا. کیونکہ ہمارے بابا کی میراث کیا ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بابا آدم علیہ السلام کا کام کیسے بنا تھا, رونے سے بنا تھا سبحان اللہ جس چیز سے بابا کا کام بنا ہے بچوں کا کام بھی اسی سے بنے گا بابا نے یہی کام کیا تھا اتنا روئے کہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر جہاں آپ نے آہوزاری کی تھی چھوٹے چھوٹے چشمے جاری ہو گئے تھے اتنا روئے کہ آنسو سے چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے حضرت علی معمی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے دنیا میں خوشبودار پھول بنائے ان کے آنسوؤں سے خوشبودار پھول پیدا ہوئے تھے گلاب چمبیلی موتیا دن کا راجا رات کی رانی سارے خوشبودار پھول اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے پیدا کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کی کتنی قدر فرمائی یعنی نبوت کا ان کو تاج عطا فرما دیا آہوزاری اور عشق باری سے صرف بھول معاف نہیں ہوئی بلکہ ان کے سر پر نبوت کا تاج بھی رکھ دیا اس لیے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فلک نے مجھ کو محروم گلستان کر دیا جب فلک نے مجھ کو محروم گلستان کر دیا عشق ہائے خون مجھ کو گل بدامہ کر دیا سبحان اللہ کہ یعنی تقدیر نے ہمیں جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا فلک سے یہ مراد یہ تقدیر ہے جب قسمت نے ہمیں جنت سے لا کر دنیا میں ڈال دیا تو ہم اتنا خون کے آنسو روئے کہ ہمارے رونے سے جنت ہمارے دامن میں آ گئی ہیں خالق کے جنت دل میں آ گیا تو پھر جنت کی کیا حقیقت ہے جب آہوزاری سے توبہ سے اللہ مل جاتا ہے تو جنت کیا چیز ہے دوستو جنت تو مخلوق ہے اگر گنہگار بندے توبہ کر لے اللہ سے خوب روئے تو جنت کیا چیز ہے خدا مل جاتا ہے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم برس گیا جو برس نہ تھا میرا خون جگر اللہ اکبر برس گیا جو برس نہ تھا میرا خون جگر میرا خون جگر اللہ اکبر لیکن رونے بھی اللہ والوں سے سیکھا جاتا ہے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے آنسوں کی تربیت بھی ایک اللہ والے نے کی ہے میری آہوں کی تربیت بھی ایک اللہ والے نے کی ہے میرے ہنسنے کی تربیت بھی اللہ والے نے کی ہے میرے رونے کی تربیت بھی میرے اللہ والے نے کی ہے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در مناجا تم بی بی خون جگر در مناجا تم بی بی خون جگر در جگر افتادہ ہستم سب شرم اے خدا میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیجئے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس میں میرے جگر کا خون دیکھیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جگر میں خطاؤں پر ندامت کے سینکڑوں آگ روشن ہو گئی ہے اور ندامت کے غم سے میرا سینہ جل رہا ہے کہ ہم نے کیوں آپ کو ناراض کر دیا اس شدت غم سے ایسی آگ لگی ہوئی ہے میرے سینے میں کہ میں اللہ کی کیوں ناراض کیا میں نے اپنے اللہ کو ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں گزارنا اس سے زیادہ دنیا میں ذلت و خواری و خسارے کی بات ہے ساری دنیا چلی جائے میرے دوستو اللہ ہاتھ سے نہ جائے ساری دنیا چلی جاتی ہے چلی جائے لیکن اللہ نہ جائے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے پانچوں نماز کے بعد یہی دعا مانگے کہ اے اللہ ہماری ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے اور ہماری ہر سانس آپ کی مرضی میں گزرے اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو سبحان اللہ اگر دنیا میں یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا معلوم ہو جائے تمہارے خوشی کے کلیجہ پھٹ جائے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے یہ فرماتے تھے کہ اگر دنیا میں یقینی سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو اس خوشی میں تو ہم تو بالکل ہی کلیجہ پھٹ جائے ہمارا بہرحال دوستو امید رکھنی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ استغفار توبہ کی توفیق دیتا ہے رونے کی توفیق دیتا ہے یہ اس کی قبولیت کی علامت ہے کیونکہ توفیق آسمان سے آتی ہے اگر خدا ناراض ہوتا تو آسمان سے اس کو توفیق توبہ نصیب بھی نہ ہوتی اب قرآن پاک سے اس کی دلیل کیا ہے تین صحابہ کرام تھے اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے تو جس وجہ سے جہاد کوئی وجہ تھی کہ جہاد میں وہ شریک نہ ہو سکے تھے, لیکن جب انہوں نے رونا شروع کیا اور آہوزاری شروع کی, ثم تاب علیہم لیتوبوا. علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ای وفقہم للتوبہ, یعنی اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے, لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں, ثم تاب علیہم لیتوبوا, اللہ نے ان کی طرف مہربانی فرمائی, توجہ فرمائی, ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی, لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر سکیں, اللہ کی ان کو توفیق عطا فرمائی. تو معلوم ہوا زمین پر توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب ٹھیک ہے میں گناہ کر لیتا ہوں توبہ کر لوں گا. توبہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے میرے دوستو, گناہ چھوڑنا تو ہمارے اختیار میں ہے نا, جو ہمارے اختیار میں اس کو تو کریں, گناہ چھوڑ دیں, توبہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ توفیق دیتے ہیں توبہ کی, اگر مسلسل ہم گناہ کرتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق بھی چھن جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب سمجھو جسے توبہ کی توفیق ہو جائے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی اس کو مل گئی, وہ مہربانی عنایت اور رحمت کا مظہر ہو گیا وہ شخص. تو جس بندے پر اللہ مہربانی فرماتا ہے وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے, لیتوبو ہو جاتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ اس کی کوئی سانس اللہ کی ناخوشی میں استعمال نہ ہو, ہر سانس اللہ پاک پر فدا ہو, اور اگر کبھی گناہ ہو جائے, لغزش ہو جاتی ہے تو توبہ استغفار سے, ندامت کے آنسوؤں سے اس کی تلافی کرتا ہے, یہ خطائے بندگی پر استغفار توبہ کرتا ہے, عطائے خواجگی کا سبب بن جاتی ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب, یعنی اس کو قرب عطا فرماتے ہیں, اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے ندامت زیادہ پسند ہے. عبادت کرنے والے بھائی فرشتے تو وہاں بہت ہیں, کتنے فرشتے ہیں جو ہر وقت قیام میں رہتے ہیں, رکوع میں رہتے ہیں, سجود میں رہتے ہیں, ایسے فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, اللہ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, لیکن وہاں فرشتوں کے پاس ندامت نہیں ہے. لہٰذا ایسی توبہ کرو کہ جگر کا خون اس میں شامل ہو. در مناجاتم بی خون جگر, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری مناجات میں, میری دعاؤں میں میرا خون جگر شامل ہے, کیونکہ میرا سینہ آپ کی ناراضگی اور خوف سے سینکڑوں آگ اور شعلے میں جل رہا ہے. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ان تین صحابہ کرام کا غم قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ ان کو میری ناراضگی سے اتنا غم ہے کہ ساری دنیا ان کو اندھیری معلوم ہوتی ہے. کیا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جب اللہ جب سے گناہ ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا اندھیری معلوم ہو, سارے مزے کرکرے ہو جائیں, کوئی کسی چیز میں مزہ نہیں ہے, کوئی مزہ نہیں, کوئی خوشی خوشی نہیں, تیرے بغیر ہے میرے اللہ زندگی زندگی نہیں موت ہے, کوئی مزہ نہیں, کوئی خوشی خوشی نہیں. اللہ کا ناراض ہے تو کوئی مزہ آئے گا کسی چیز میں دوستو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضاقت علیہم الارض بما رحبت, سارا عالم ان کے لیے اندھیرا ہے. زمین کتنی وسیع ہے لیکن باوجود وسیع ہونے کے زمین ان پر تنگ ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی محبت کا یہ مقام ہے کہ میری ناراضگی سے یہ اتنے غم زیادہ ہیں کہ سارا عالم ان کے لیے تنگ ہو چکا ہے, زمین تنگ ہو چکی ہے. وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ, اور یہ اپنی جانوں سے بیزار ہو چکے ہیں. اگر خودکشی جائز ہوتی تو یہ خودکشی کر لیتے. سمجھ گئے کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے. وظنوا اللہ مل جا, کوئی پناہ گاہ نہیں ہے, کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے, من اللہ الا الیہ, مگر یہ کہ صرف اللہ کی طرف ہی ہے. تو ان کو جینا اچھا نہیں لگ رہا ہے, یہ ہے محبت کی علامت دوستو. جس سے گناہ ہو جائے اس کے قلب پر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ علامت ہے کہ اس کی ولایت کی, اس کی دوستی کی. آج ہمارا کیا حال ہے, کیا حال ہے ہمارا؟ روزانہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, سینما دیکھتے ہیں, بدماشیوں میں لگے رہتے ہیں, حرام حلال کی تمیز نہیں ہے. ذرا سوچیں کہ ہمارے اللہ سے کیا تعلق ہے ہمارا, غیبت ہم کر رہے ہیں, چغلی ہم کر رہے ہیں, بدگمانیاں ہم کر رہے ہیں, ذرا سی مصیبتیں آ گئیں, پریشانیاں, اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا شروع کر دی ہیں. نہایت کمزور تعلق ہے نا. جس کو گناہ کر کے کوئی پریشانی نہ ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن. سبحان اللہ, کیا عجیب حدیث ہے کہ جب تمہیں نیکیاں خوش کر دیں تلاوت سے، نماز پڑھنے سے، بزرگوں کی صحبت سے، شیخ اپنے شیخ کا بیان سننے سے، اچھے کاموں سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، کسی مسلمان بھائی کا پردہ پوشی کرنے سے، کسی کے عیب کو چھپا لیے آپ نے اللہ کے لیے، جو حدیث پاک میں آتا ہے جو بندے کا عیب چھپائے گا اللہ اس کا قیامت دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، تو یہ ساری اچھائیاں آپ کا دل خوش کرے گا، آپ کے دل میں خوشی آ جائے گی، تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہارے گناہ تمہیں غمگین کر دے۔ کیا یہ ہمارے اندر علامت ہے؟ کیا گناہ کرنے کے بعد ہمیں غم ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے کیا؟ پریشانی ہوتی ہے؟ بے چینی ہوتی ہے کیا؟ اسی طرح سے ہم انڈے پراٹھے اڑاتے رہتے ہیں، اسی طرح سے ہنستے بولتے رہتے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہم لوگ ہنس رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہم لوگ جو ہے نعمتوں میں مزے اڑا رہے ہیں۔ فانت مومن، اگر یہ ہماری کیفیت نہیں ہے میرے دوستوں تو سمجھے کہ مومن نہیں ہے ہم، اگر یہ ہماری کیفیت ہے کہ گناہ سے ہم غمگین ہوتے ہیں تو پھر یہ علامت ہے، فانت مومن، تم مومن ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سند عطا فرمائی ایمان کی کہ تم مومن ہو، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، خطائیں ہوں گی، یاد رکھیں گناہ ہوگا، خطائیں ہوں گی، مگر اپنے گناہوں پر فوراً توبہ و استغفار کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی کے استاد جو تھے اسرائیلی 30 برس تک دعا کرتے تھے، کیا 30 برس تک انہوں نے دعا کی، اللہ مجھے معصوم کر دے، مجھ سے کوئی خطا نہ ہو۔ ایک دن آسمان سے آواز آئی کہ اے اسرائیلی، تو ہمیشہ ہم سے ایک ہی دعا مانگتا ہے، نبیوں کی طرح معصوم بننا چاہتا ہے، میں نے اپنے محبوب پر بنانے کے 2 دروازے بنائے ہیں، ایک دروازہ تو عصمت کا ہے جو انبیاء کے لیے مخصوص ہے، دوسرا دروازہ توبہ ہے تائبین کے لیے ہے، کیا تو یہ آیت نہیں پڑھتا، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور جس کا تعلق میں اللہ زیادہ ہوتا ہے اس کی توبہ بھی اسی درجے کی ہوتی ہے اور اس کی ندامت بھی اسی درجے کی ہوتی ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر شخص کی آہ الگ الگ اثر ہوتا ہے، ہر شخص کی آہ میں الگ الگ اثر ہے، جتنا زیادہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اتنا زیادہ اس کی آہ میں اثر ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے، اللہ والوں سے دعائیں کرانی چاہیے، کیونکہ ان کی دعا میں، ان کی آہ میں اثر ہوتا ہے، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اپنی جان کو وہ جلا کے مجاہدات کی آگ میں اپنے اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں ہر وقت، تو ان کی آہ میں اثر نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، بابا نجم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اور کے دل سے بھی نکلے وہ آہ، وہ آہ ہماری آہ نہیں، جو اور کے دل سے بھی نکلے وہ آہ ہماری آہ نہیں، جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی تھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال تو ایسے ہی حضرت سلطان ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی دعا کی تھی۔ حضرت علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں ان کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ اپنی سلطنت سے آدھی رات کو فقیری اختیار کی، گدڑی پہنی فقر کی، نکل گئے اور بادشاہ کا لباس اتار دیا، ذرا اندازہ لگائیں، سوچیں ایک سلطنت کا بادشاہ رات کو اپنا شاہی لباس اتار رہا ہے اور فقیری کا لباس پہن رہا ہے اللہ کی محبت میں، آسان کام ہے دوستو، یہاں تو کرسیوں کے لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، مارا جاتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ تھے کہ اللہ کے لیے ایک بادشاہ نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے کئی بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو خیر آباد کر دیا اللہ کی محبت کے لیے۔ چپکے چپکے سے یہ نیشاپور کے جنگل میں چلے گئے اور وہاں 10 سال تک عبادت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی، تو حج میں ان کا 7-8 سال کا بچہ، جو اس وقت سلطنت بلخ کا ولی عہد تھا، جب یہ چلے گئے تو ان کا بیٹا جو 8 سال کا تھا اس وقت اس کو ولی عہد بنا دیا، اب بادشاہ تھا، اب بادشاہ بن گیا وہ، تو اب وہ یعنی جوان ہو چکا تھا، تو حج میں ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا، اور دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ پہچانتے تھے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ جو سلطنت اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل چلے گئے، تو یہ ان پر غلبہ حال تھا، میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ سب لوگ تبلیغ میں نکل جائیں گھر میں کوئی نہ رہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کا نام غلبہ حال ہے. اور مغلوب الحال جو ہوتا ہے وہ معذور ہوتا ہے, وہ معذور نہیں ہوتا, اس کو اجر نہیں ملتا. ان پر بھی اللہ کی محبت کا حال ایسا غالب ہو گیا کہ وہ مجبور محبت ہو کر رہ گئے. کبھی ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے جب طواف کر رہے تھے تو طواف میں بیٹے سے آنکھیں ملی, کیونکہ باپ کا خون بیٹے میں ہوتا ہے. 10 سال کے بعد بیٹے سے نگاہیں ملی تو ان کے دل پر عجیب سی کشش محسوس ہوئی. اگر باپ چھوٹے بچے کو چھوڑ کر چلا جائے, جن کی اولاد ہے ان سے پوچھیں اور کہیں ملاقات ہو جائے, آنکھ سے آنکھ مل جائے, تو کشش ضرور محسوس ہوگی, کیونکہ رگوں میں باپ کا خون ہے نا. اسی طرح چونکہ روحیں اللہ کے پار سے آئی ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام سن کر ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. محبت ضرور معلوم ہوتی ہے. اگر بار بار دوستو اللہ کا ذکر کیا جائے تو محبت معلوم ہوگی, محسوس ہوگی دل میں. تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً 2 رکعت پڑھ کر انتظار کیا کہ یہ صاحبزادے طواف کر کے آئے تو اس سے پوچھوں گی کہاں اس کے رہنے والے ہیں. ان کے بیٹے نے طواف کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی اور وہیں یہ بیٹھے تھے. نہ یہ ان کو پہچانتے ہیں نہ وہ ان کو پہچانتے ہیں, مگر کشش محسوس ہو رہی ہے. آخر باپ تو باپ ہے نا. لہٰذا پوچھا کہ بیٹے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں برق سے آیا ہوں. پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ میں وہاں کا ولی عہد ہوں. کہنے لگے کہ اچھا تو تمہارا ابا کون تھا, تمہارے ابا کا کیا ہوا؟ وہ رونے لگا, شہزادہ رونے لگا. اس نے کہا کہ ہمارے ابا ہم کو 8 سال کی عمر میں چھوڑ کر اللہ کے عشق و محبت میں جنگل میں چلے گئے تھے, آج تک ان کا پتہ نہیں. اب آپ سوچئے کہ اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا دوستو. جب یہ واقعہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے تو عجیب حضرت والا رحمت اللہ علیہ پہ حالت تاری ہوتی تھی. بس فوراً کہا کہ اٹھو کھڑے ہو, سینے سے لگایا, خوب روئے, کہا کہ میں ہی تمہارا باپ ہوں, سلطان ابراہیم بن ادم میں ہی ہوں. دوستو ایسے ایسے اولیاء اللہ نے مجاہدے کیے ہیں. آج ہمیں جو دین ملا ہے یہ ان کے مجاہدات کی برکت سے ملا ہے. اگر آج ہم قربانی نہیں دیں گے, دین نہیں سیکھیں گے, جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دین سکھایا ہے وہ دین پہ عمل نہیں کریں گے, ایک نئی چیز ایجاد کرنا شروع کر دیں گے, نئی نئی باتیں دین میں لانا شروع کر دیں گے, روشن خیال لوگوں کے جو ہیں ہم خیالات اپنانے لگیں گے, تو پھر کل ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ ہماری نسلیں جو ہیں وہ سچے دین پہ قائم نہیں رہیں گی. یہ جو عقلی دین لوگ پیش کر رہے ہیں اس پہ وہ ہونے لگیں گی. اس لیے آج ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے, ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے, جو دین انہوں نے سمجھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو زندگی میں لائیں. تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو طواف کرتے وقت یہی دعا مانگ رہے تھے. کون؟ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم. اللہ مجھے معصوم بنا دے, مجھ سے کبھی کوئی خطا نہ ہو. آسمان سے آواز آئی کہ اے سلطان ابراہیم بن ادم, انت تسأل عصمہ وکل عبادی یسألون العصمہ منی وعلی من اتکرم وعلی من اتفضل. تو مجھ سے معصوم بننے کا سوال کرتا ہے. ساری دنیا اگر انسان جو ہے مجھ سے یہی مانگے جو مانگ رہے ہو تم ہے کہ مجھے اللہ عصمت دے دے, تو بھائی میرا کرم, میری مہربانی, میرا فضل کس پر ہوگا؟ اگر سب مقدس ہو گئے, معصوم ہو گئے, تو گناہوں پر رونے والی قوم میں کہاں سے آئے گی؟ مستغفرین, تائبین, آہوزاری کرنے والی قوم کہاں سے آئے گی؟ فرشتے تو روتے نہیں ہیں کیونکہ ان سے گناہ تو ہوتا نہیں ہے, گناہ ان سے ہوتا ہے, انسان سے ہی ہوگا. ان اللہ یحب التوابین میں جو اللہ تعالیٰ کے پیار کا ذکر ہے وہ کس کو ملے گا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں پہ جری ہو جائے. دوستوں اگر کوئی مرہم, میرے شیخ فرماتے تھے کہ جلنے کے زخم کے لیے 100% مفید ہے, تو وہ کسی حادثے کی صورت میں ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مرہم کے بھروسے پر آگ میں ہاتھ ڈال دو. اللہ سے بعد اور دوری کے جتنے بھی اسباب ہیں اس پہ حریص ہونے والا شخص کیا ہے, کم عقل ہے نا اس کے اندر. نالائق ہے وہ شخص, نہایت ہی محروم ہے, نہایت ہی یعنی اس کی طبیعت بالکل سلیم الفطرت طبیعت نہیں ہے اس کی. جو اپنے رب سے دور کرنے والے جو اسباب ہیں ان کو تلاش کرتا رہتا ہے, دوڑتا پھرتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ کبھی جو جہاں کیچڑ زیادہ ہوتا ہے وہاں ہاتھی پھسل جاتا ہے. خطا ہو جانا اور ہے, لیکن خطاؤں کے جو اسباب ہیں اس کے قریب ہونا اور ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی کہ انسان سے خطا ہو گئی, اور ایک یہ ہے کہ بازاروں میں کوئی کام نہیں ہے مگر ہر بس اسٹاپ پر عورتوں کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. خاص طور پہ جو عید کی شاپنگ ہوتی ہے کچھ تو ایسے نالائق ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں بازاروں میں عورتوں کو دیکھنے کے لیے ہیں, اور کچھ ایسی نالائق خواتین بھی ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں مردوں کو دیکھنے کے لیے, کوئی کام ہوتا نہیں ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رمضان کو مخصوص کر لیں, رمضان میں کہیں نہ جائیں, بہت شدید 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 کو ضرورت ہو تو پھر جائیں. جتنی بھی شاپنگ وغیرہ ہو سب یہ رمضان سے پہلے کر لینی چاہیے. رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ گزاریں. تو میرے دوستوں تو یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عصمت صرف نبیوں کے لیے مخصوص کی ہے, ولایت کے لیے عصمت لازم نہیں ہے. البتہ معصیت اس شخص کی ولایت کی منافی نہیں ہے جو معصیت پر قائم دور دائم رہتا ہے. اور اگر کبھی احیاناً جان بوجھ کے نہیں غلطی سے بھی چوک ہو جائے اور دواماً اس کے اعمال اس کے اذکار میں اس کا تعلق مالا نظر آئے تو پھر اس کے بارے میں زبان خاموش رکھنی چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر کسی شخص کو آپ دیکھیں کہ اس سے ایسے بھول میں کوئی غلطی ہو گئی چوک ہو گئی, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ متقی شخص ہے, پرہیزگار شخص ہے, اذکار ذکر کا پابند ہے, تعلق مالا اس میں نظر آتا ہے, تو پھر اس کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے. زبان نہیں چرچا مت کریں کہ ہم نے تو دیکھا اس کو یوں کرتے ہوئے. ارے کیوں اس کی برائیوں کو چرچا کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ تو اس کو توبہ کی توفیق دے چکے ہوں گے, اس نے توبہ کر لی ہوگی, وہ تو اللہ کا پیارا بن گیا, اور آپ چرچا کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کے سائے میں آ رہے ہیں. اللہ تو فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا, جس کو توفیق توبہ نصیب ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے. دلیل کیا ہے؟ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا کی تفسیر میں کہ ای وفقہم للتوبہ, کہ ہم ان کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں توبہ کرنے کی. اور دوسری بات ہے میرے دوستوں کی جو اسباب ہیں نا گناہ کے, اس کے قریب نہیں رہنا چاہیے. جہاں گناہ کرنے کا ہمیں اندیشہ ہو کہ ہم سے گناہ ہو جائے گا تو جتنے بھی یہ وہ اسباب ہیں ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے حرام کیے ہوئے حدود ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. جو ان کے قریب رہے گا بچ نہیں سکے گا. ایک دن بچے گا, دو دن بچے گا, لیکن آہستہ آہستہ نشان پڑے گا, چوٹ لگے گی. ہر نظر ایک چوٹ مارتی ہے. بد نظری ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم, بد نظری ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. ایک تیر آج لگا, ایک تیر کل لگا, آخر زخم بڑھے گا کہ نہیں بھائی؟ بولو, زخم بڑھے گا نا. ایک دن آئے گا کہ خطرناک حالت میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے میرے دوستوں فرض کر لو کہ ایسی صورتیں جو ہمارے لیے فتنہ ہیں ان کے رکھنے سے دنیا کا کتنا ہی فائدہ ہو, لاکھوں روپے آئیں فائدہ ہو, تو اللہ کی خاطر تقویٰ کی خاطر تھوڑی روزی پر راضی رہ جائیں. اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر سلطنت بلخ لٹائی جا سکتی ہے تو یہ تھوڑا سا دنیا کا نفع کیوں نہیں؟ میرے دوستوں کیا حقیقت ہے اس کی, کیا حقیقت ہے اس کی؟ ضروری ہے کہ پی اے کو لڑکی رکھی جائے؟ میرے دوست رحمۃ اللہ علیہ, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خطرناک حالت ہے, آہستہ آہستہ پیتے رہو گے پھر ایک دم ایسا نشہ, شیطان جو ایسا نشہ پھیلا دے گا اس کا, عشق مجازی کا, کہ ہوش بھی نہیں رہے گا, بھاگ جائے گا. پھر شادی شدہ بچے سب کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو نبیوں کے خون سے بڑھ کر یہ میرے دوستوں کیا چل سکے نہیں؟ ہمارے کیا ہیں کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو رکھنے کی وجہ سے گاؤں زیادہ آتے ہیں, حالانکہ ان سیٹ صاحب کی فیکٹری مالک کی تہجد بھی جاری ہے, تسبیح بھی ہے نا, اور عورتوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں. प्रिंसिपल साहब हैं और तानिया से पूछ रहे हैं कि क्या हाल है भाई, ऐसी नौकरी पे लात मारे जहां इंसान से बात पर मजबूर हो जाए कि इनसे बात करना जरूरी है, क्या ये कैसी जिंदगी है मेरे दोस्तों? सोचो सर, जरा कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, अगर इंसान मजबूर हो जाए कि पेट की रोजी का मामला है और कोई दूसरी जगह अभी रोजी नहीं है मिल रही, तो बिलाल तो वहां फिर जो है वो हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करे और उलमा से मशवरा करके तो उसका रास्ता और हल निकाल ले, फिर तौबा इस्तिगफार भी करता रहे। हजरत की मालूमत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी अल्लाह वाले के सामने कोई पहलवान, बेहट्टी कट्टी पहलवान औरत आ गई जो बहुत तगड़ी है, और ये सूफी साहब बिल्कुल दुबले पतले डेढ़ छह टांग के, ये कमजोर। उसने निगाह नीचे करके बात की तो उस औरत ने कहा कि मौली साहब नजर उठाकर देखो ना, मुझे क्यों नहीं देख रहे, नजर उठाकर बात क्यों नहीं कर रहे? फिर उसने उसको परख दिया और सीने पर बैठ गई और कहा कि आंखों से आंखें मिलाओ, बड़े मुल्ला बनते हो ना। मतलब ये है मेरे दोस्तों कि हजरत का जो जुमला है वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस हालत में भी अगर अल्लाह का डर अल्लाह का खौफ है तो अपनी नजरों को किस तरह बचाएगा वो। अगर फरमाते हैं अगर वो साहिबे निस्बत है, अल्लाह वाला है, तो उस वक्त भी अपनी नजर की शुआओं को कंट्रोल करेगा, गहरी नजर नहीं डालेगा, सती नजर डालेगा, मजबूरी वाली नजर, फिर भी पूरी कोशिश करेगा कि अपनी आंखों की शुआ को कंट्रोल करे। ये है तकवा वाली बातें। आप ट्रेन में जाते हैं तो रास्ते में दरख्त गुजरते हैं ना, तो आप ऐसे सस्ती नजर पड़ती है, आप पत्ते तो नहीं गिनते ना, उनके पत्ते गिन भी नहीं सकते, इस तरह से अपनी शुआ को कंट्रोल करते हैं वो। तो ये दोस्तों आप जर से दिखने वाली बात है, इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती कि जो गुनाहों के असबाब हैं उनसे भी दूर रहो। ना महरम लड़कियों को नौकर मत रखो, मेरे शेख फरमाते थे। अब तो कहे कि साहब खर्चा कैसे चलेगा, घर का खर्चा बहुत ज्यादा है, आज जो खर्चे बढ़ रहे हैं तो क्या है दोस्तों, हमने जरूरत से ज्यादा सामान जमा कर रखा है घर में। इसलिए तकवा के साथ रहें, जो जरूरत का सामान है, राहत के लिए सामान है वो भी रख सकते हैं आप, लेकिन अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ है उस पर राजी रहना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह जो थे 1960 में पाकिस्तान तशरीफ ले आए थे और फिर उसके बाद 16 साल बाद हजरत वाला हिंदुस्तान गए, तो फरमाया था कि मेरी खाला यानी जात बहनें जो बालिग भी थी, शादीशुदा भी थी, दौड़ती हुई हमारे शेख की तरफ आई, तो हजरत ने फरमाया कि खबरदार जो मेरे सामने आई, उनको डांट भी लगाई और कहा देखो भाई मैं तुम्हारे बच्चों को तोहफा दूंगा और तुमको भी मैं हदिया दूंगा, लेकिन मेरे सामने बेपर्दा मत आना, ये शरीयत का हुक्म है। उन्होंने कहा कि भाई तुम इतने साल बाद आए हो, हमारा दिल चाहता है कि तुम्हें देखे, तुमसे बातें करें। मेरे शेख ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म के आगे हमारे चाहने की कोई हैसियत नहीं है, हम वही करेंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो, लेकिन ये ना समझना कि मैं कंजूसी करूंगा, हाँ मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खूब हदिया भी दूंगा, फिर सब खुश होंगे। ऐसे वक्त पर मैं दोस्तों जनाना चोरियों से दीन नहीं बचता, हाँ मर्दाना हिम्मत करनी पड़ती है, मर्दाना बोल बोले, उस वक्त अल्लाह को सामने रखें कि नहीं नहीं देखेंगे, ना देखेंगे, ना देखेंगे, उन्हें हरगिज ना देखेंगे, जिनको देखने से रब मेरा ए दोस्तों नाराज होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर अज़वाज मुतहरात को नबीना सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम से पर्दा करवाया, फरमाया कि अगर उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह वो तो नबीना है, तो आपने फरमाया अगर वो नबीना है तो तुमको वो नहीं देख सकता, तुम तो उसको देख सकती हो। तो नबी ने तो हमारी माओ को पर्दा कराया और हम कहते हैं कि दिल पाक होना चाहिए, दिल पाक नजर साफ है ना, ये होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया या अली ला तुतबी नज़रत नज़रत फ़इन्न लकल औला वलैसत लकल आखिरा, ए अली अचानक नजर तो माफ है लेकिन दूसरी नजर मत डालना। तो क्या नाउज़ बिल्लाह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर साफ नहीं थी, दिल पाक नहीं था? آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگوں کا دل گندا معلوم ہوتا ہے, ہماری تو نظر صاف ہے, دل پاک ہے, ہم تو ان کو بہن سمجھتے ہیں, ہماری جو ہے وہ میٹھی میٹھی بہنیں ہیں اور میٹھے میٹھے بھائی ہیں, خالہ اماں کہتے ہیں, آپا آپا کہتے ہیں, ہمارا تو منہ بولا بھائی ہے, منہ بولی بہن ہے, ساری میں دوستو یہ نفس کی بدماشیاں ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کوئی منہ بولا بہن کہہ کر کو بہن نہیں بن جاتی, نہ منہ بولا بھائی کہہ کر کو بھائی نہیں بن جاتا, شریعت کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. یہ کون سی باتیں ہیں, اپنی عقل کو پیش کرتے ہیں شریعت کے احکامات کے سامنے, اللہ سے بڑھ کے نعوذ باللہ کیا آپ کا آپ کے اندر خیر خائی ہے کیا؟ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کو, جن کے دل ایسے صاف پاک, ازواج مطہرات کے دل ایسے صاف پاک, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ایسے صاف پاک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن جب جنت و جہنم کو دیکھوں گا تو میرے مزدد تو یقیناً میرا یقین نہیں بڑھے گا, کیونکہ وہی ایمان اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دنیا میں عطا فرما دیا تھا. تو وہ فرماتے ہیں, ان سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں حضرت علی سے کہ علی اپنی نظر پہلی معاف ہے لیکن دوسری نظر مت ڈالنا. لیکن یہ دوستو یہ اس جگہ پہ ہے کہ جہاں پتہ پکا ہو کہ یہاں عورتوں میں گزر نہیں ہے, وہاں اچانک کوئی عورت آ جائے یا مرد آ جائے عورتوں کے لیے تو وہاں نظر اچانک پڑ جاتی ہے تو وہ معاف ہے, استغفار کر لے, توبہ کر لے. لیکن اب یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ عورتوں کا گزر ہے یا مردوں کا گزر ہے, پھر بھی اپنی نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھیں کہ پہلی نظر معاف ہے, اس لیے پہلی نظر میں ہی وہ ساری حرام لذت اپنے دل میں امپورٹ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لعنت کے سائے میں آ جاتے ہیں. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, جو ہماری ماں بہن بیٹیاں جو بے پردہ گھومتی ہیں باہر, یہ سب اللہ کے لعنت کے سائے میں ہوتی ہیں. اللہ کی لعنت کے سائے میں ہوتی ہیں, کہاں سے سکون اطمینان ملے گا, کہاں سے اللہ تعالیٰ کی دوستی ملے گی؟ ہاں پردہ ہم نہیں کرتے, اللہ کی لعنت کے سائے میں رہتے ہیں. میرے دوستو لعنت کا سائے کا مطلب کیا ہے؟ البعد عن الرحمہ, اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ کی رحمت سے دوری. پھر اللہ کی حضوری کیسے ملے گی؟ جس کو اللہ کی دوستی چاہیے نا وہ اس اعمال سے دور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی یعنی صحیح سمجھ عطا فرمائے میرے دوستوں. تو یہ بار بار ہے کہ نافرمانی کے جو اسباب ہیں ان سے دور رہیں. کوئی کتنا ہی ناراض ہو جائے, آپ کو بدنام کر دے, لیکن آپ ہرگز اس کے قریب نہ ہو, اس کے قریب نہیں رہنا چاہیے. اور کوئی کہتا ہے کہنے دو, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, اس کا اپنا کام کرتا ہی رہا. ولا یخافون لومت لائم, یعنی میرے عاشق میرے دین پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لومت کا واحد ہے مگر اس میں جنس ہے, اور واحد اس لیے فرمایا کہ ساری دنیا کی ملامتیں میرے عاشقوں کے نزدیک مثل ایک ملامت کے ہیں. اس لیے آپ کسی کو مت دیکھو, اگر آسمان والا راضی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ زمین والوں کا تھوک انہی کے منہ پر گرے گا. آپ اللہ کو راضی کریں, ورنہ اگر اس آسمان والے سے کٹ گئے تو میرے دوستو سوچ لو, اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے, اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پہ گر پڑا میں آسمان سے. تو اسباب معاصیت سے قریب نہیں رہنا, اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا, اے ظاہر فرشتہ بھی اگر یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. اب جو حدیث پاک میں نے شروع میں بتائی تھی کہ جالس الکبرا, بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھو, ان سے کوئی تجربے کی بات ہی پوچھ لیا کرو. کوئی بھی انتظامات ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے, اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کوئی تجربے کی بات ہاتھ میں آ جاتی ہے. آگے ہے کہ سائل العلماء, یعنی علماء سے سوال کرتے رہو. جو شخص اپنے خیالی پلاؤ سے مسئلے حل کرے گا قیامت کے دن اس کی نجات نہیں ہوگی. ہمیں حکم کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل العلماء, علماء سے مسئلہ پوچھو. آج علماء کسی کو فتویٰ دیتے ہیں یا کوئی شریع مسئلہ بتاتے ہیں, مثلا انشورنس حرام ہے, قسم کی نوکری صحیح نہیں ہے بھائی, یا بیمہ جو خالص جوا تھا ہے نا, یہ ریس کورس جو ہوتے ہیں یہ جوئے ہوتے ہیں, لاٹری نکلتی ہے, جتنی چیزیں ہیں سب حرام ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ علماء وغیرہ کچھ نہیں ہے یار, ان کی باتیں چھوڑو, ان کی باتیں سب یہ ملاؤں کی باتیں ہیں, یہ سب چلتا ہے بھائی. اس لیے دوستو علماء سے مسئلہ پوچھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہمارے نبی پہ ایمان ہے تو غور سے فرمان رسالت سنیں. فرمایا سائل العلماء, امر ہے, امر 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 بنتا ہے مضارع سے. دو زمانے ہوتے ہیں, حال استقبال, دونوں حالت ابھی بھی پوچھتے رہو, آئندہ بھی, یعنی مرتے دم تک پوری زندگی اپنی جو ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے عمل کرو. اور آخر میں فرمایا خالط الحکما, اللہ والوں سے تم مل جل کے رہو, ان سے مخالف رکھو, اختلاط رکھو, ہے نا. یہ حکیم کی جمع حکما ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو حکیم الامت ہیں, جن میں دین کی سمجھ ہوتی ہے, ان کی صحبت میں بیٹھو. اس سے مراد کون ہے بھائی؟ اہل اللہ ہیں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حکما سے مراد اہل اللہ ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ علماء دین سے مسائل پوچھو مگر زندگی اللہ کے عاشقوں کے ساتھ گزارو. سبحان اللہ, مسائل پوچھو علماء سے لیکن زندگی گزارو اللہ کے دیوانوں کے ساتھ, اللہ کے عاشقوں کے ساتھ, کہ تم بھی اہل محبت اور اہل وفا بن جاؤ گے. کیونکہ عاشق بے وفا نہیں ہوتا, وفاداروں کے ساتھ رہنے سے وفاداری آتی ہے. لیکن اگر تم کسی وفادار شیخ کے ساتھ رہ کر وفاداری نہیں سیکھتے تو پھر کیا ہے, مجبور. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ عجیب جملہ فرماتے تھے, تو اگر آپ جو ہے وفاداری نہیں سیکھتے کسی شیخ کے پاس رہ کر تو محض یہ کیا ہے, سموسا خوری ہے. وفاداری کا ذوق اس میں نہیں ہے, کھانا پینا ہے. آپ نے صرف مرغی کھانے کے لیے شیخ سے دوستی لگا دی ہے نا, اور ہدیہ لینے کے مزے اڑانے کے لیے ہے نا, کسی اللہ والے سے تعلق کر لیا صرف دعا کے لیے کہ بڑے اللہ والے ہیں ان کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے کرے گی, ہمارا کام بن جائے گا. صرف دعا لینے کے لیے کسی اللہ والے سے دوستی کر لی, لیکن جس والے سے دوستی کی ہے, جس مقصد کے لیے وہ دوست ہیں, وہ مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا. کس چیز کے وہ والے ہیں؟ اللہ والے ہیں, اللہ والے ہیں, تو اسے اللہ حاصل کرنا چاہیے. میرے دوستو, آپ والے سے دوستی کر لی آپ نے آم نہ لیا, امرود والے سے دوستی کر لی آپ نے امرود نہ کھایا, کباب والے سے دوستی کر لی آپ نے کباب نہ لیا ہے نا, کپڑے والے سے دوستی کی آپ نے کبھی کپڑا نہ خریدا تو آپ نے اس کا حق ادا کیا نہیں. اللہ والے سے دوستی کر لی لیکن کبھی اللہ نہیں لیا, اللہ کی محبت نہیں سیکھی, اپنی اصلاح نہیں کروائی, تو میرے دوستو ہم نے ان کی اللہ والوں کی قدر نہیں کی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عبد الغنی تجھے میں نے حکیم الامت جیسا شیخ عطا فرمایا تھا, تو نے اس کی کیا قدر کی؟ فرماتے تھے کہ بس میں سجدے میں گر کے رو پڑوں گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے قدر نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دوستو ہم سب کو اپنے بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, تقوی والی حیات نصیب فرمائے, اللہ والوں کا قرب نصیب فرمائے, آنکھوں کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جتنی باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہمارے قلب کو ان سے پیشاب پیخانے سے زیادہ کراہت دے دے. اے اللہ, جس طرح ہم پیشاب پیخانے سے نفرت کرتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کی نافرمانی سی کہ نفرت ہو جائے, کراہت دل میں پیدا ہو جائے. اے ہمارے رب, ہمارے تزکیے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, ہم جس کو چاہتے ہیں تزکیہ کر دیتے ہیں, تو اپنی مشیت کو ہمارے لیے بھی نافذ فرما دے. جو لوگ جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جو مقروض ہیں اللہ اپنی رحمت سے غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. وللہ خزائن السماوات والارض, زمین و آسمان کے خزانے کے مالک آپ اپنی رحمت سے خزانے برسا دیجئے, ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. جو جس پریشانی میں ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیجئے. جو بیویاں شوہر کو تنگ کر رہی ہیں, اے اللہ ان کے دل میں عظمت و محبت پیدا فرما دے. جو شوہر اپنی بیویوں کو پریشان کرتے ہیں, التفات نہیں کرتے, اے کریم مالک ان کے دل میں ان کی محبت ڈال دیجئے. اے اللہ, پہلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دے, پھر اس محبت کے صدقے میں ان کے دل میں ان کی بیویوں کی محبت بھی ڈال دیجئے, اپنا بنا دیجئے. بہر بنے اے میرے مالک, ہمیں دنیا سے نہ اٹھائیے گا. اور یہ بھی نہیں کہ بس اگر آج آپ نے ہمیں ولی بنا لیا اور کل ہمارا انتقال ہو جائے, نہیں. اے مالک, آج جب آپ ارادہ کر لیں ہمیں ولی بنانا, اپنا دوست بنانا ہے, تو ایک زمانے تک ہمیں زندہ بھی رکھیے تاکہ ہم جو ہیں اس کے لذت اور مزہ چکھ سکیں. اپنی رحمت سے بلا استقال سر نعمتیں عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الامی, پتی کا یا ارحم الراحمین.